आज हमने सूरह दुखान की 31वीं आयत से तिलावत करनी है और तर्जमा भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नजैना बनी इसराईल मिनल अज़ाबिल मुहीन मिन फिरौन إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا الْمُسْرِفِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ क्या हुआ? अच्छा, इसकी आखिर किस तरह करती है? وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم مجمعين إلا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم अच्छा, आखिरी सफ़े के निचली आयत रह जाती है मुझसे। खुजू फातिलूहु इला सवाइल जहीम थुम सुब्बू फौकरासिही मिन अज़ाबिल हमीम ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث فيه من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. ولقد نجينا بني اسرائيل اور یقینا ہم نے بنی اسرائیل کو نجات بخشی تھی ایک رسوا کن عذاب سے من فرعون فرعون کی طرف سے نجات بخشی تھی فرعون سے یا نجات بخشی تھی اس عذاب سے جو فرعون کی طرف سے عائد کیا گیا تھا. یہ دونوں معنی بیک وقت اطلاق پاتے ہیں. انہو کان عالیا من المسرفین یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ایک بہت جبار شخص تھا. عالیا اونچے کو بھی کہتے ہیں اور جبار کو بھی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو کسی قوم پر مسلط سمجھتا ہو, اپنے سے اونچا کسی کو نہ دیکھتا ہو. تو ڈکٹیٹر یا جبار کا ترجمہ بھی درست ہے. انہو کانا عالیم من المسرفین یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ایک بہت جبار شخص تھا. ولقد اخترناہم علی علم علی العالمین اور ہم نے ان کو کسی علم کی وجہ سے سب جہانوں پر ترجیح دی تھی. جن سے وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتا تھا ان کو بے وجہ ترجیح نہیں دی گئی تھی, کسی علم کی بنا پر ترجیح دی تھی. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ اور ہم نے انہیں بعض نشانات عطا کیے تھے جن میں کھلی کھلی آزمائش تھی. اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ یقیناً یہ لوگ ضرور کہیں گے ان ہے الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین اس پہلی موت کے سوا ہماری اور کوئی موت نہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں. فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین بس ہمارے آبا و اجداد کو واپس لاؤ اگر تم سچے ہو. فاتو بآبائنا سے مراد ہے ان کو لے آؤ, واپس کا مضمون اس میں شامل ہے. یعنی کسی یہ کوئی زائد لفظ نہیں بلکہ اس محاورے میں یہ بات شامل ہے. فاتو بے آبائنا ہمارے آبا و اجداد کو لاؤ, مراد ہے واپس لے آؤ. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اہم خیرن ام قوم تبعن والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا یقیناً وہ سب مجرم تھے. ان آیات میں سے کچھ مزید غور طلب ہیں. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. بنی اسرائیل کو جن کے اوپر فرعون اپنے آپ کو جبار بنائے بیٹھا تھا، ان کو ہم نے کسی علم کی بنا پر تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی. یہ جو علم کی بنا پر فضیلت بخشی تھی، اس میں ایک حصہ تو ایسا ہے جس میں عالمین کا لفظ محدود معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اس زمانے کے عالمین مراد ہیں جس زمانے میں ابھی اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے بعد اسلام کو سب جہانوں پر فضیلت بخشی گئی ہے مسلمانوں کو. لیکن ایک پہلو ایسا ہے جو ابھی بھی جاری ہے، اور وہ علا علم کے معنوں میں ہے. یہود کو ابھی تک علمی فضیلت سارے جہانوں پر ہے، اس زمانے کے جہانوں پر بھی اور پہلے زمانوں پر بھی تھی. اور یہ علمن، علا علمن کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ کسی علم کی بنا پر، وہ علم ان کا علم بھی ہو سکتا ہے جو یہود کا علم تھا. اور آج تک ساری دنیا اس بات کی گواہ بنی بیٹھی ہے کہ تمام دنیا کی سائنسز پر ان لوگوں کا قبضہ ہے، اور اسی قبضے کی بنا پہ ان کو دنیا پر فضیلت ہے. وہ علمی برتری کا، برتری کو ان سے نکال دیا جائے تو یہود کی کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہتی. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں بعض نشانات عطا کیے جن میں کھلی کھلی آزمائش تھی. ان نشانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کیا بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے یا ان کے نقصان کے لیے. تو اس آزمائش پہ یہ پورے نہیں اترے. یعنی علم بھی دیا، برتری بھی دی، مگر آزمائش شرط تھی، اور ان سے کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جو باقی لوگوں سے انصاف کے لحاظ سے برتر ہو. جو کچھ انہیں عطا کیا اس میں ان کی جانچ کی گئی ہے، اس میں ان کو آزمایا گیا ہے کہ اپنے علم کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے ہیں، یا علمی برتری کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے ہیں یا غلط معنوں میں. ان ہاؤلاء یقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، یہ لوگ یقیناً کہیں گے کہ اس پہلی موت کے سوا ہماری اور کوئی موت نہیں، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اس پہلی موت کے سوا ہماری کوئی موت نہیں، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ پہلی موت جو ہوگی وہ تو ظاہر ہے، اس کے سوا ہماری کوئی موت نہیں سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ موت و حیات کے اسپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں بطور ڈاکٹر کے. ہاں جی، آپ بتائیں. کیا جب آ جاتا ہے کاموں
کی جو موت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن ویسے جو مرنا ہے جسمانی لاتے ہو،
پہلی موت سے مراد پھر کیا ہوگا؟ پہلے سوال یہ بنے گی نہیں. ڈاکٹر صاحب،
ایک زندگی جو دی جاتی ہے انسان کو، اس سے پہلے ایک موت کا زمانہ ہوتا ہے ایک لحاظ سے، پھر وہ غالباً اس موت کی طرف اشارہ.
اس موت کے سوا کوئی موت نہیں جس میں سے، جس سے ہم زندہ کیے گئے تھے.
موت تو ہے بعد میں.
مائل صاحب اس وقت گہرے غور و فکر میں مبتلا ہیں، کیا سوچا آپ نے؟ مائل صاحب نہیں، معاف کرنا، مومن صاحب. ہاں،
مراد ایسے یعنی دوبارہ زندگی نہیں ملے گی کیونکہ زندگی کے بعد موت تو ہے, تو مراد یہ کہ ہم نے زندہ نہیں ہونا تاکہ پھر دوبارہ جو
تو ماں نحن منشرین میں بیان ہو گیا.
تو دوسرا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو عذاب کی طریقے سے جو موت ملے گی, عذاب کی جو مار ملے گی, وہ ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں
بنتی نہیں. بات غور سے سنیں, ان ہے الا موت الاولا, یہ ہماری اس میں معنی جو مزمل ہے وہ یہ ہے, یہ ہماری پہلی اور آخری موت ہے. اس کے سوا اور کوئی موت نہیں کا مطلب ہے پہلی اور آخری موت ہے. تو اس سے پہلے مردوں سے جو جی اٹھائے گئے تھے اس کا انکار ہے کہ کوئی ہمیں زندہ کرنے والا نہیں تھا, اور اگر پہلے کوئی زندہ کرنے والا نہیں تھا تو اب بھی کوئی زندہ کرنے والا نہیں ہوگا. یہی موت ہے جو کچھ بھی ہے, بس قصہ ختم. نہ پہلے کوئی موت واقعہ تھی, نہ اس موت کے بعد, پھر اس موت سے اٹھایا جانا مقدر ہے, گویا ایک دوسری قسم کی موت جس کے بعد جی اٹھتے ہیں لوگ, وہ موت نہیں ہے. سمجھے ہیں اس معاملے کو؟ الا موتتنا الاولا, سب کچھ یہی ہے جو ہم مرنے میں لگے ہیں. اس موت سے پہلے کوئی موت نہیں تھی, وہ خود بخود زندہ چلے آ رہے ہیں, اور یہی موت ہے جو ہمیں مار دے گی. اس موت کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا, یعنی وہ موت جو تم کہتے ہو کہ جس موت سے اٹھایا جانا مقدر ہے, وہ موت ہے ہی کوئی نہیں. جس موت کا اے رسول تو دعویٰ کرتا ہے کہ جس کے بعد اٹھایا جانا مقدر ہے, وہ کوئی موت نہیں ہے. ہم اس موت کا انکار کر رہے ہیں. پہلے سے خود بخود زندہ ہوئے, خود بخود ہی مر جائیں گے, یہی ایک موت ہے, اور اس کے سوا وہ موت نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ اس موت سے دوبارہ جی اٹھنا ہے. تو پہلی موت سے بھی جی اٹھنے کا انکار ہے, دوسری موت سے بھی جی اٹھنے کا انکار ہے اصل میں. اور وہاں وہ موت مراد ہے جو مسلمان مراد دیتے تھے, جو رسول اللہ علیہ وسلم جس موت سے ان کو متنبہ کرتے تھے کہ یہ آخری موت نہیں ہے. تو پہلی موت کا بھی انکار اور آخری موت کا بھی انکار, اس ایک فکرے کے اندر یہ ساری باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. خلاصہ کلام یہی ہے, وہ مانا شریف ہم اٹھائے بہرحال نہیں جائیں گے, اور اس کے ثبوت میں وہ یہ کہتے ہیں فاتو بے آبائنا ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو کہ لوگ اٹھائے جا سکتے ہیں اور یہی موت آخری نہیں ہے. اولا کے معنوں میں اولا اور اخرا دونوں شامل ہیں, میں یہ میں اشارہ کر رہا ہوں جو اگلی آیت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. اگر تم اس کے منکر ہو کہ یہی موت ہے اور یہی آخری موت ہے, تو پھر پہلے آبا اجداد جو مر گئے تھے ہمارے قول کے مطابق, تو ان کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا. ہمارے عقیدے کے مطابق تو وہ ختم ہو گئے, کیونکہ یہی موت ہے بس. تمہارے عقیدے کے مطابق یہی موت نہیں, بلکہ اس موت کے بعد پھر زندہ کرنا بھی ہے. اگر تم درست ہو, ان کن تم صادقین, تو پہلے آبا اجداد کو زندہ کر کے لا کے دکھاؤ. یہ ایسی قطعی دلیل دی ہے انہوں نے اپنی طرف سے, اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس کا بظاہر جواب ممکن نہیں. تم جو کہتے ہو کہ زندہ ہو سکتے ہیں مرنے کے بعد, تو ہمارے پہلوں کو مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھاؤ. اس کا کیا جواب دیتا ہے قرآن کریم؟ یہ سوال ہے. پہلا جواب تو منشرین میں آ چکا ہے. قرآن کریم جس نشر کا دعویٰ کرتا ہے وہ حشر نشر اس دنیا میں روحوں کو واپس بلا کر نہیں کیا جائے گا, اس لیے یہ دلیل ہی جھوٹی ہے. اگر حشر نشر اس دنیا میں ہونا ہے, اس دنیا میں ہونا ہی نہیں, تو پھر ان کا یہ دعویٰ کہ ہمارے آبا اجداد کو لا کے دکھاؤ, یہ بالکل اپنی طرف سے من گھڑت بات ہے. قرآن کہہ ہی نہیں رہا کہ اس دنیا میں اٹھائے جاؤ گے تم دوبارہ. قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ اس دنیا سے چھٹی ہوگی اور اس دنیا میں اٹھائے جاؤ گے. تو آبا اجداد کو لانے کا کیا سوال پیدا ہوا, سمجھ گئے؟ یہ دلیل قرآن کریم کی ان آیات میں مضمر ہے. ان کی دلیل لغو اور بےمانی ہے, وہ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو کہ جی اٹھانے سے مراد کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں چونکہ اور آخرت ہو ہی نہیں سکتی, اسے اگر جی اٹھنا ہے تو یہی جی اٹھنا ہے. قرآن کہتا ہے ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ یہاں جی اٹھنا ہے, اس لیے وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد کو جو پہلے گزرے تھے ان کو لا کے دکھاؤ. اہم خیر ام قوم تبا والذین من قبلہم. تبا کا ذکر قرآن کریم میں اصحاب الاحقہ کے ساتھ بھی ملتا ہے. جہاں قرآن کریم میں اصحاب الاحقہ کا ذکر ہے وہیں تبا کا بھی ذکر ہے. اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے تبا. قرآن کریم کی یہ آیت روشنی ڈال رہی ہے اس پر. آبائنا, یہ عربوں کے آبا اجداد تھے. تبا وہ قوم تھی جو عربوں کی آبا اجداد تھی, لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ وہاں سے شروع نہیں ہوئے تم, اس سے پہلے بھی تھے. صرف تبا کی بحث نہیں ہے. تو تم اپنے آبا اجداد کو واپس لانے کا جو مطالبہ کر رہے ہو تو اس سے پہلے بھی تو لوگ تھے, وہ کہاں چلے گئے؟ ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا, اور یہ قانون کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ واپس دنیا میں نہیں آئیں گے, یہ قرآن کریم کی دوسری آیت کھول کر بات کرنے لگے انہم الیہ لا یرجعون, کہ جو کوئی بھی ہلاک کر دیے جائیں وہ پھر کبھی دوبارہ اس دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے. تو وہ احمق بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. وہ سمجھتے ہیں اس دنیا میں لوٹنے کے قصے چل رہے ہیں سارے, اور قرآن کریم اس دنیا میں لوٹنے کا کھلم کھلا انکار کر رہا ہے. ہرگز اس دنیا میں کوئی لوٹ کے واپس نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو اس دنیا میں اس کا حشر نشر ہوگا جو بعد میں آنے والی ہے. اہلکناہم انہم کانوا مجرمین, اور وہ لوگ یقیناً وہ سب مجرم تھے. اب جن کو ہلاک کیا گیا ہے وہ سب مجرم تھے, اس میں ان کی روحانی ہلاکت بھی شامل ہو جاتی ہے. کچھ تو ہلاک ایسے ہیں جن کو دہر ہلاک کرتی ہے, زمانہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے. ان میں نیک بھی ہوتے ہیں بد بھی ہوتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ان کو متنبہ فرما رہا ہے کہ تمہارے آبا اجداد جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا وہ مجرم تھے. اور مجرم کو ہلاک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جواب دہی سے چھٹی ہو گئی ہے, بلکہ ان کو لازماً اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے کہیں پیش ہونا ہے. وہ میدان حشر ہے جس کی طرف قرآن کریم اشارہ فرما رہا ہے کہ ان کو ضرور وہاں پیش ہونا ہے. یہ استنباط قرآن کریم کی بعض دوسری آیات سے بھی ہوتا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تجھے باطل میں لکھا ہے, باطل نہیں پیدا کیا. باطل پیدا ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حادثاتی طور پر اتفاقاً تم پیدا نہیں ہوئے, بلکہ کسی مقصد کی وجہ سے پیدا ہوئے ہو. اگر اس مقصد کو پورا نہیں کرو گے تو لازماً تمہارا حساب کتاب ہونا چاہیے. اس لیے یہاں جو اہلکناہم مجرمین کا ذکر ہے, یہ مراد ہے کہ چونکہ وہ مجرم کے طور پر ہلاک کیے گئے تھے, ان کا جی اٹھنا اس لیے لازم ہے کہ پہلی دفعہ بھی ان کو جو پیدا کیا گیا تھا وہ اتفاق نہیں ہوئے تھے, ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا تھا, اور جو پیدا کرتا ہے جو کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے اگر وہ اس تخلیق کے مقصد کو ادا نہیں کرتی تو اسے وہ جہنم میں جھونکتا ہے. جیسے کرسیاں جو بیکار ہو جائیں, اسی قسم کی چیزیں بعض لوگ ان کو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں. جیسے ہمارے گھر فائدہ نے کرسی سنبھالی ہے, ایک ٹرے جو بالکل بیکار ہے, اگر اس کے اوپر کوئی چیز رکھیں تو ساری گر جاتی ہے. تو بعض عورتیں پھینکتی نہیں ہیں ایسی چیزوں کو, مگر جس نے پیدا کیا وہ پتہ ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ پھینکنے کے لائق ہے. اس لیے ان کی ساری دلیلوں کا توڑ اس مضمون میں ہے جو قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں اکٹھا ابھرتا ہے. کیا یہ لوگ بہتر ہیں, ان کو کون سی فضیلت ہے پہلے مجرموں پر کہ ان سے خدا وہ سلوک نہیں فرمائے گا جو پہلے مجرموں سے کیا گیا؟ جو بات میں بیان کر رہا تھا دوسری آیات سے ثابت ہے, وہ اس بعد میں آنے والی آیات سے بھی ثابت ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس میں ان کے ان میں ہے ان کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا, یعنی باطل نہیں ہے, کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. کھیل تماشا تو تھا ہی نہیں, کھیل تماشا آیا اور گیا, ضائع ہو گیا, ختم ہوا. لیکن اگر مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے تو لازم ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کریں اور ان کے اعمال کی ان کو جزا دیں. وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ, وہی بات حق والی آ گئی, باطل نہیں ہے تو حق ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, مگر یہ جاہل اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو نہیں جانتے, اس مضمون کو نہیں سمجھتے. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ, یقیناً فیصلہ کا دن ان سب کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. میقات مقررہ وقت کو کہتے ہیں. اجمعین ان سب کے لیے, کسی کو بھی اس میں استثنا نہیں ہے. اہم خیرون ام قوم و طبع کا مضمون یہاں کھولا مزید کھولا گیا ہے, اگر وہ بہتر نہیں ہیں تو پھر وہ مستثنا کیسے ہو جائیں گے؟ ہم نے تو فیصلے کا دن ہر چھوٹے بڑے کے لیے ایک مقرر کر رکھا ہے, اور پہلے اور آخر, پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں. یوم لا یغنی مولن ام مولن شیعن ولا ہم ینصرون, جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. لا یغنی مولن ان مولن شیعن ولا ہم ینصرون, ینصرون میں بیرونی مدد بھی ہو سکتی ہے دنیا کی, اور مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد کے کوئی سامان پیدا نہیں کیے جائیں گے, کیونکہ ان کے مولا تو بے حقیقت ہوں گے اور اللہ کی مدد کا وہ ویسے ہی انکار کر چکتے ہیں, کر دیتے ہیں. تو ولا ہم ینصرون, ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الحکیم, ہاں اس کی مدد کی جائے گی جس پر اللہ نے رحم فرمایا. ان میں بھی غلطی کرنے والے ہو سکتے ہیں, ان میں بھی ایسے غافل ہو سکتے ہیں جو اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنے کا کے سزاوار ہیں, مگر لازم نہیں کہ ان کو سزا دی جائے. الا من رحم اللہ, وہ مستثنا ہیں جن پر اللہ نے رحم فرمایا. انہ هو العزیز الرحیم, یقیناً وہ سب سے بڑھ کر غالب اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم, یقیناً تھوہر کا پودا گناہگار کا کھانا, یہ مختلف آیات میں وہی لفظ بغیر کسی ہے ہو کے بغیر چل رہا ہے. یقیناً تھور کا پودا، گناہگار کا کھانا پگھلے ہوئے تانبا کی طرح ہے، کل مہلے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے، یغلی فی البطون پیٹوں میں کھولتا ہے جیسے ابلتا ہوا پانی کھول رہا ہو، غلی الحمیم پیٹوں میں کھولتا ہے جیسے ابلتا ہوا پانی کھول رہا ہو. خذوہ فاتلوہ الی سوائے الجحیم، اسے پکڑو اور جہنم کے بیچ میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر کچھ جہنم کا عذاب انڈیلو. یہاں حمیم سے مراد جہنم ہے، کیونکہ پہلے کھولتے ہوئے پانی کا مزہ تو ان کے پیٹ میں کھول رہا ہے تو مل چکا ہے ان کو، سر پر کیا انڈیلنا ہے، پھر اس کے سر پر کچھ جہنم کا عذاب انڈیلو. گھسیٹتے ہوئے جہاں لے جائے جائیں گے وہاں کچھ اور عذاب بھی ان کے لیے مقدر ہے جو ان کے سر پر انڈیلا جائے گا. یہ کہتے ہوئے، یہ ایک قسم کا تان ہے، مگر قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان کو یاد کرانا ضروری ہوتا ہے کہ تم یہ سمجھا کرتے تھے اپنے آپ کو. ان معنوں میں یہاں تان جائز ہے. ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو بہت بزرگ اور عزت والا ہے، یہ تیری بزرگی ہے، یہ تیری عزت ہے، تجھے ایسے رسوا کن عذاب میں گھسیٹا جا رہا ہے. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین، یقیناً متقی لوگ پرامن مقام میں ہوں گے. فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. باریک اور موٹے، یہ کیوں؟ اگر موسم نہیں بدلتا تو پھر لباس کی موٹائی کیوں بدلے گی؟ ہم تو گرمیوں میں ہلکے کپڑے پہنتے ہیں اور سردیوں میں موٹے. عورتیں بھی ہلکے ریشم کے کپڑے پہنتی ہیں گرمیوں میں جنہیں ریشم پہننا ہو، اور موٹے ریشم کے کپڑے سردیوں میں اور وہ گرمیوں میں. اب یہ کیوں فرق کیا گیا، یہ بتائیں. اب کیوں جناب سمرا باجی صاحبہ؟ اب گرمیوں سردیوں کے کپڑے ایک موٹائی کے رکھتے ہیں یا فرق کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں نا. تو جنت میں اور جہاں چشمے ہوں گے وہاں یہ کیوں فرمایا، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب غور کریں، ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہاں چونکہ موسم کا کوئی اثر ہی نہیں، اپنی مرضی سے چاہو تو پتلا پہنو چاہو تو موٹا پہن لو، موسم کا تو اثر ہونا ہی نہیں، تو وہاں پسند کی بات ہوگی. بعض پتلے کپڑے پسند کرتے ہیں، بعض موٹے کپڑے پسند کرتے ہیں، دونوں ہی ریشم کے ہوں گے، اس لیے اپنے اپنے چوائس سے جو چاہو پہنو. نہ پتلوں کو سردی لگے گی پتلے کپڑے والوں کو، نہ موٹے کپڑے والوں کو گرمی لگے گی. اس شان سے بیٹھے ہوں گے متقابلین, لیکن یہاں ان کی پسند مراد ہے. کذالک اسی طرح ہوگا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, کیا مطلب ہے؟ ہمیں ہم اس طرح ان کی حوروں سے شادی کریں گے. ڈاکٹر صاحب دل تو چاہ رہا ہے آپ کے, مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے, یہاں کیا مراد ہے, کیا ترجمہ کریں گے؟ شم صاحب آپ فرمائیں کچھ. آپ کے وہی ڈاکٹر صاحب والا حال ہے. زوجنا میں شادی مراد نہیں ہے, جوڑا بنانا مراد نہیں ہے, بلکہ جوڑ بنانا مراد ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ اسی طرح ہوگا, اور ہم خوبصورت آنکھوں والے رفیقوں کے ساتھ ان کا جوڑ بنائیں گے. جوڑ بنائیں گے تو ادھر سے بھی اسی طرح خوبصورت آنکھوں والے ہونے چاہیے, اور اس طرح ان کے جوڑ بنائے جائیں گے جس قسم کے اعلیٰ اخلاق والوں نے اپنی روح کو شکل دی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کے مناسب حال ان کی روح کو شکل دی ہوگی, ویسا ہی اس دنیا میں انہی خوبیوں کے مالک روحوں کے ساتھ ان کا جوڑ ملایا جائے گا. اسی طرح ہم خوبصورت آنکھوں والے رفیقوں کے ساتھ ان کا جوڑ بنائیں گے. یدعون فیہا بکل فاکہت نامنین, وہ اس میں ہر قسم کے پھل کا مطالبہ کریں گے. آمنین, امن کے ساتھ رہتے ہوئے. اب اس سے پہلے ایک فاقہین والی آیت گزری ہے جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ہر میوہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا, تو یہاں اس کے ساتھ تضاد ہے یا بغیر تضاد کے یہ بات دہرائی جا رہی ہے؟ وہ اس میں امن کے ساتھ ہر قسم کے میوے طلب کر رہے ہوں گے. یدعون فیہا بکل فاکہت, ان میں ان کا منشا شامل ہے امن کے ساتھ, وہ اپنی پسند کے میوے طلب کریں گے. یہ نہیں کہ ہر میوہ مانگی چلے جائیں گے, جو میوہ دیکھا کہ لاؤ یہ بھی دے دو, بلکہ اس میں ان کا مدعا مراد شامل ہے. یدعون فیہا میں ادعا کا معنی ہے, وہ جس چیز کا ادعا کرتے تھے وہی جنت میں مانگیں گے, اور ان کا ادعا ہر ایک کا الگ الگ ہوگا, اور اپنی مرضی کے ہر قسم کے پھل وہ امن کے ساتھ مانگیں گے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, ان کا بھی ایک موتۃ الاولی کا تصور تھا جو کفار تھے. انہی کے الفاظ میں اس کے صحیح معنی بیان کر دیے گئے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلی موت ہی ہے, اور مومنوں کے لیے بھی وہی اسی قسم کی پہلی موت ہے ان معنوں میں کہ پھر ان پر موت کوئی نہیں آئے گی, اور تم ہر سانس میں مرو گے اور موت کے تقاضے کرو گے. جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ بات کھلے کھلے طور پر واضح فرمائی گئی ہے کہ وہ پکاریں گے کاش ہمیں ہمارا رب موت دے دے. تو یہ فرق ہے پہلی موت کا, تمہاری پہلی موت کا, اور مومنوں کی پہلی موت کا. ان کی بھی وہ ایک ہی موت ہوگی. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, وَوَقَاهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا، فضلًا مِن رَبِّكَ، یہ بچانا تیرے رب کے فضل کی طرف پہ ہوگا، یہ وہی فضل ہے جس کے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ، یقیناً وہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی۔ فضلًا مِن رَبِّكَ سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ یہ تیرے رب کا فضل ہے جو تیرے ماننے والوں پر خصوصیت سے ہوگا، کیونکہ جس فضل کا تو تقاضا کیا کرتا تھا یہی فضل ہے جو تیرے غلاموں پر بھی کیا جائے گا، ربوں کا، تیرا رب تیرے غلاموں پر بھی کرے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، جس فوز عظیم کے وعدے قرآن کریم میں کیے جاتے رہے ہیں، ذالک، یہ وہ فوز عظیم ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بس یقیناً ہم نے اسے تیری زبان پر سہل کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ یسر القرآن جو ہے نا، یہ معنی ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے تیری زبان پر سہل کر دیا ہے، اس کے کچھ ایسے معنی ہیں جو بالکل واضح اور کھلے کھلے ہیں، جن پر عمل کرنا بھی آسان ہے اور ان کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ بس یہ جو عامۃ الناس کا دین پر عمل ہے، وہ زیادہ گہرائی میں نہ بھی چاہیں تو وہی ان کے لیے کافی ہے، اور جو زیادہ گہرائی میں بھی جائیں ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، اس لیے کوشش ہی نہ کرو، آسانی رکھو پیش نظر، کہ خدا تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو یہ معنی انما یسرناہ باللسانِ کا، ہم نے تیری زبان پر بھی اسے آسان کر دیا ہے، اور اس آسانی کو سمجھنے کے لیے لوگوں پر بھی اس کو آسان کر دیا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، ان کے لیے مشکل نہ رہے اس قرآن کریم پر عمل کرنا۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، بس تو انتظار کر، یقیناً وہ بھی منتظر بیٹھے ہیں۔ سورہ الجاثیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، حمید اور مجید ہے۔ اس کتاب کا اتارا جانا سب سے بڑھ کر غالب اور حکیم خدا کی طرف سے ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا سب سے بڑھ کر غالب اور حکیم خدا کی طرف سے ہے۔ یقیناً آسمانوں میں، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں مومنوں کے لیے بکثرت نشانات ہیں۔ لآیات میں نکرے کے معنوں میں بکثرت کے معنی بھی آ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے نشانات کے معنی بھی شامل ہیں۔ تو آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے بکثرت نشانات بھی ہیں، اور بہت عظیم الشان نشانات بھی ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری پیدائش میں اور جو کچھ وہ چلنے پھرنے والے جانوروں میں سے پھیلاتا ہے، یقین کرنے والی قوم کے لیے عظیم نشانات ہیں۔ تمہاری پیدائش میں بھی نشانات ہیں، اور جو دابا میں سے اس نے پھیلا دیا ہے، یعنی وہ جانور جو زمین کے ساتھ چمٹ کر چلتے ہیں یا چھلانگ بھی لگاتے ہیں تو پھر واپس زمین پر آتے ہیں، جن کو اڑنے کی یا تیرنے کی طاقت نہ ہو، ان کو دابا کھا جاتا ہے۔ تو تمہاری تخلیق میں، تمہاری پیدائش میں اور جو بھی دابہ خدا تعالیٰ نے پھیلائے ہیں ان میں بہت سے نشانات ہیں یقین کرنے والی قوم کے لیے، عظیم نشانات ہیں اور بہت نشانات ہیں، دونوں باتیں بیک وقت اطلاق پاتی ہیں. واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فأحيا به الارض بعد موتها فتصريف الرياح آیات لقوم يعقلون. اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اور اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک رزق اتارتا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور ہواؤں کے رخ پلٹ پلٹ کر چلنے میں عقل کرنے والی قوم کے لیے بڑے نشانات ہیں. اب یہاں زندگی کا مفہوم، موت کے بعد زندگی کا مفہوم پھر اٹھا دیا گیا ہے، لیکن ایک اور معنی میں. یعنی صرف تمہیں اپنی ظاہری زندگی، مرنے کے بعد اپنی ظاہری زندگی کی فکر ہے اور اسی مضمون کو تم سمجھتے ہو، تبھی آبا و اجداد کو واپس آنے کی باتیں کرتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ روحانی مردگی کے بعد بھی زندہ کیا کرتا ہے. جن قوموں پر روحانی طور پر موت آ چکی ہو ان کو بھی اثر نو پھر اٹھا دیتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے خشک زمین جو پانی سے آری ہو چکی ہو وہ ایک مردہ زمین کی طرح ہوتی ہے. کوئی بیج، کوئی بھی ایسی جڑ دکھائی نہیں دیتی جس نے دوبارہ پھوٹنا ہو. بالکل چٹیل میدان، بلکہ ریگستان بھی، اس میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، آسمان سے رزق اتارتا ہے. تو پانی کو رزق فرمایا گیا ہے، جو اترتا ہے تو رزق میں تبدیل ہو جاتا ہے. رزق اتارتا ہے، اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. جو خدا زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے وہ روحانی طور پر بھی قوموں کی مردنی کے بعد ان کی زندگی کے سامان ضرور پیدا کرتا ہے. اور جو وحی نازل ہوتی ہے انبیاء پر، یہ وہ رزق ہے جو آسمان سے قوموں کو زندہ کرنے کے لیے اتارا جاتا ہے. وہ تصریف الرياح آیات لقوم يعقلون، اور ہواؤں کے رخ پلٹ پلٹ کر چلنے میں. یہاں اس مضمون کو بظاہر مکمل کر دیا گیا، پھر اس کے بعد تصریف الرياح کا کیا ذکر فرمایا گیا ہے؟ کون ڈاکٹر صاحب؟
ہواؤں کا عمل دخل بہت ضروری ہے.
تصریف الرياح کا کیا مطلب ہے؟ عدل بدل کر چلنے میں
رزق کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے ہواؤں کی ضرورت ہے، سمندر میں خصوصاً.
نہیں، ادھر ادھر ہواؤں کا الٹ پلٹ چلنا ثابت کرتا ہے کہ اس کے اندر، اس کے نتیجے میں وہ نظام پیدا ہوتا ہے جس سے ہوائیں سمندر سے اوپر اٹھ دی اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچتے ہیں. اگر ہواؤں کے عدلنے بدلنے کا نظام نہ ہوتا، یعنی گرمیوں سے سردیوں کی طرف، سردیوں سے گرمی کی طرف ہواؤں کی حرکت میں تبدیلی نہ ہوتی، تو وہ بات بھی ناممکن ہوتی کہ سمندر سے ہوائیں اٹھتیں اور خلا پر کرنے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کے برستیں. تو رزق کا تعلق براہ راست اس بات سے ہے کہ ہوائیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ان پر غور تو کرو کہ کیوں تبدیل ہوتی ہیں. جب غور کرتے ہیں سائنسدان تو اس نتیجے پر، اور اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں جو قرآن کریم نکال رہا ہے، کہ اگر ہوائیں کا آپس میں عدلنے بدلنے کا نظام نہ ہوتا تو ناممکن تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے رزق برستا.
پلانٹس کی، اس میں بھی ہوائیں کام کرتی،
وہ الگ بھی ہے، وہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, اس میں سے پیدا ہو گیا. تو یہاں اول معنی وہی ہے کہ ہواؤں کے الٹ پلٹ چلنے کے نتیجے ہی میں وہ نظام پیدا ہوا ہے جو گرمیوں اور سردیوں کی ہواؤں کے رخ بدلتا ہے, اور ان کے نتیجے میں پھر سمندر کا پانی جب بخارات کو اٹھاتا ہے تو وہ اس طرف حرکت کرتا ہے جہاں اس عدلنے بدلنے کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. اس خلا میں جا کے یہ پانی برستا ہے اور وہاں سے یہ رزق چلتا ہے اور ساری دنیا کے رزق کو زندہ کرنے کا انتظام کر دیتا ہے. اس پہلو سے انبیاء کا ایک مقام بھی واضح ہوتا ہے, وہ ایک بلندی پر ہوتے ہیں, ان پر خدا تعالیٰ وہ رزق اتارتا ہے جو ان کی وساطت سے آگے ان کی قوم کو عطا کیا جاتا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہ علیک بالحق, یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تیرے سامنے حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں. بس اللہ اور اس کی آیات کے بعد پھر اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, اللہ اور اس کی آیات کے بعد پھر اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ کا بات بھی ہو سکتا ہے, پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ کے بعد؟ یہی تو دلیل ہے جو ہم دیتے ہیں لا نبی آبادی کے غلط معنوں کے مقابل پر. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لا نبی آبادی, یہ مخالفت کا بعد ہے, مرنے کا بعد نہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بعد اسی طرح اطلاق پا رہا تھا. اللہ اور رسول اور اللہ کی آیات اور اللہ کے بعد نے اس بات کو کھول دیا ہے. بات سے مراد ہے اسے چھوڑ کر اس کے سوا اور کچھ. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا آ ہی نہیں سکتا جو آپ کی باتوں کا مخالف ہو, اور جو معید ہو اس کا آنا قرآن کریم کی دوسری آیات سے قطعی طور پر ثابت, اس پہ اعتراض ہی کوئی نہیں, حماقت ہوگی اس پر اعتراض کرنا. بس اس آیت کریمہ سے ہم وہ استدلال کرتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے, اور اس کو سننے والوں کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس طریق پر یہ استدلال کیا جاتا ہے. ویل لکل افاق نثیم, ہلاکت ہو ہر گفتری گنہگار پر. یسم و آیات اللہ تتلا علیہ ثم یسر مستقبرا کا لم یسمعہا فبشر بعذاب علیم, ہر مفتری گناہگار پر ہلاکت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نشانات کو, اس کی آیات کو سنتا ہے, یہ نشانات جو پہلے گزر رہے ہیں, ثم یسر مستقبرا, پھر وہ تکبر کرتے ہوئے ان سے الگ ہو جاتا ہے, اور جو پیغام یہ آیات دے رہی ہیں ان کو سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے. کہ لم یسمعہا, وہ اس نے سنا ہی نہیں ان کو. فبشر ہو بے عذاب علیم, بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. یہاں وہ سارے علماء پیش نظر ہیں, اس آیت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جو قرآن کریم کی ان آیات کو بعد ہی والے مضمون کو سمجھ لیتے ہیں, ایک دفعہ جاننا چاہیے ان کو, مگر تکبر کی وجہ سے ماننا نہیں چاہتے, اس لیے وہ اعراض کرتے ہیں. اور طرز عمل ایسی ہے جیسے یہ آیتیں نازل ہی نہیں ہوئیں, انہوں نے سنی ہی نہیں کبھی. ان کو عذاب دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا, ان لوگوں کا چونکہ یہ تکبر کے شکار ہو جاتے ہیں, ان کا عمل یہ ہوتا ہے اِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا, جب وہ ہمارے نشانات میں سے کسی کو جانتے ہیں دیکھتے ہیں اتخذہا ہزوا اسے وہ مذاق کا نشانہ بنا دیتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین, یقین یہی لوگ ہیں جو رسوا کن عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. اس سے پہلے رسوا کن عذاب کی جو خوشخبری دی گئی تھی اور فرمایا گیا تھا ذوق انک انت العزیز الکریم, اسی بات کو اب دوسرے تعلق میں دہرایا جا رہا ہے کہ دردناک عذاب ایسے لوگوں کو پر نازل ہوگا جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھریں گے اور تکبر کی وجہ سے ان دعوی کا مذاق اڑائیں گے جو دعوی قرآن کے مطابق ہوں گے, اور چونکہ یہ تکبر کی بنا پر ایسا کریں گے اس لیے ان کو بھی تکبر کے برعکس رسوا کن عذاب ملے گا, اور یہ کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم. وقت ہو گیا ہاں, 24 سیکنڈ رہتے ہیں, تو میرا خیال اس کے بعد یہ آیت ہے کر لیتے ہیں, یہ دو آیتیں رہ جاتی ہیں میرا خیال ہے رکو تک. من ورائہم جہنم, ان سے ان کے پرے جہنم ہے, یعنی ان کا انتظار کر رہی ہے اس دنیا میں, وہ دیکھ نہیں رہے اس کو, ورنہ اس قسم کا طریقہ اختیار نہ کرتے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئاً, اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا. ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء, اور نہ ہی وہ ان کے کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا دوست بنا رکھا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, عَذَابٌ عَظِيمٌ, جبکہ ان کے لیے ایک بڑا دردناک عذاب, بڑا بہت بڑا عذاب مقدر ہے. وا یہاں حالیہ ہے, کوئی ان کے کام نہیں آ سکے گا, کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکے گی, جبکہ یہ امر واقعہ ہے, ان کے لیے ایک بڑا عذاب مقدر ہے, اس سے وہ بچ نہیں سکتے. ھذا ھدن, یہ ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار, اپنے رب کی آیات کا انکار کیا, لہم عذاب من رجز علیم, ان کے لیے ان کا عذاب ایک دردناک عذاب ہوگا. یہاں دو دفعہ عذاب کے لفظ کی تکرار ہے, اور اس کا اس طرح ترجمہ کیا جائے تو با محاورہ اردو ترجمے میں وہ مضمون بیان ہو جاتا ہے. ان کا عذاب ایک دردناک عذاب ہوگا, رجز علیم. ہو گیا, اب اس کے بعد نشان ڈالنے. تلاوت آگے تک ہوئی تھی ہے, یہ تک ہے پورا وقت ہے, ماشاء اللہ. السلام علیکم, خدا حافظ.